الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا. لا يحب اللہ جہر بسو، اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ برائی کا بول زبان پہ نہ لے کے آؤ، برائی کا اظہار مت کرو. ہاں، مظلوم ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، بڑھیا بات ہے کہ معاف کر دے، کل معاشر میں اللہ بھی معاف فرما دے گا. اس بات کا تذکرہ فرمایا، پھر رسالت کی عظمت کا تذکرہ ہے. کسی ایک سچے رسول کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اور کسی جھوٹی نبی کو ماننے والا بھی کافر ہوتا ہے. کسی ایک بھی سچے رسول کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور کسی جھوٹے کے نبی کو ماننے والا وہ بھی کافر ہوا کرتا ہے. مسلمان سارے رسولوں کو مانتا ہے اور سب پہ ایمان رکھتا ہے، کسی میں تفریق نہیں کرتا، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کہ بعضوں کو مانا بعضوں کا انکار کیا. پھر یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں سود خور ہیں، وہ لوگوں کا مال ناحق کھایا کرتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی ہے. پھر عیسائیوں کا دین کے معاملے میں غلو کہ انہوں نے نظریہ بنا دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس نظریے کی تردید فرمائی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو. عیسائیوں نے دین میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے دشمنی کی نبیوں سے اور انبیاء کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کی. اللہ فرما نہیں انہوں نے پھانسی چڑھائی، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور ان کے مشابہ ایک شخص کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، تو اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس میں سبق دیا اللہ نے اہل ایمان کو کہ تم نے سارے نبیوں کو ماننا بھی ہے، اور کسی نبی کے شان میں غلو بھی نہیں کرنا کہ اسے اس کے مرتبے سے ہٹا کر اللہ کے شریک قرار دو، یا اللہ کے جو خاص خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لو. نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ درمیانہ ہے کہ سارے نبیوں کی عظمت احترام بھی کرتا ہے، لیکن سارے نبیوں کو اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے، وہ بشر قرار دیتا ہے، اور وہ اللہ کی صفات میں شریک نہیں قرار دیتا. تو فرمایا کہ دین میں غلو بھی نہ کرو، اور خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کی بندگی پہ فخر ہے، عار نہیں ہے. اللہ کے مقرب بندے بھی اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیے اسی کے اندر سعادت سمجھتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر آخر میں پھر وراثت کا تذکرہ اور اس کی ہدایت دی. پھر اگلی صورت ہے سورہ مائدہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ عہد اور عقود جو تمہارے خالق کے ساتھ ہیں انہیں بھی پورا کرو، اور عہد اور عقود جو تمہارے مخلوق کے ساتھ ہیں ان کی بھی پاسداری کرو، اور ان عہدوں کو بھی پورا کرو. پھر اللہ کی جو دین کے شاعر ہیں ان کی تعظیم احترام وہ بھی کرو، اور پھر باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. لیکن تعاون کی بنیاد اور اصول یہ ہے کہ اس کی بنیاد نیکی ہو، خدا کی اطاعت ہو، دین ہو، اللہ کا حکم ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو چاہے وہاں تعاون کا محتاج باپ ہی کیوں نہ ہو، اور خاندان ہی کیوں نہ ہو، اور رنگ اور نسل والا ہی کیوں نہ ہو، اور علاقے اور وطن کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں بنیاد گناہ ہے تو تعاون کرنے کی اجازت نہیں. تو یوں اللہ رب العزت نے تعاون کا ایک ضابطہ بتایا کہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اور بین الاقوامی سطح پر مسلمان جو تعاون کرے گا اسی شرط پر کہ اس کی بنیاد نیکی ہو، اور اس کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہو، تب تو وہ تعاون کرے گا. اور جہاں یہ نیکی اور اطاعت نہیں ہے اور گناہ ہے، تو بیگانے تو کیا، بین الاقوامی سطح پہ تو کیا، اپنا باپ اور اپنا بھائی اور اپنا حقیقی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اس میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ تو یہ ضابطہ بتایا کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا نیکی کے ساتھ، اور مت تعاون کرو گناہوں میں اور اللہ کے نافرمانی میں۔ پھر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں جن کے بارے میں لوگوں نے جسے حلال قرار دیا تھا، فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں، خنزیر کا گوشت ہے اور اسی طریقے سے گوشت ہے اور مردار ہے، اور جو اللہ کے غیر پر نظر مانی گئی ہو وہ چیزیں بھی حرام ہیں، اس میں جسمانی اور صحت کے لحاظ بھی نقصان دہ ہے اور دین اور اخلاق کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں مضر ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ آخری آیت جس کے آخری آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے اہل اسلام کو دی، اور جس کے اندر بہت بڑی خوشخبری دی، اور اتنی بڑی خوشخبری کہ جب ایک یہودی نے یہ آیت سنی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ کہنے لگا اتنا بڑا اعزاز مسلمانوں کو ملا ہے، اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں خوب پتہ ہے جس دن اللہ نے یہ مسلمانوں کو یہ آیت دی اس دن ویسی مسلمانوں کو دو عیدی تھی، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا۔ جس دن اللہ نے اہل ایمان کو یہ عظیم الشان نعمت دی اور کہا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی ہے، اور وہ کیا کہ تمہیں اسلام کی زندگی دی۔ اللہ کرے میرے عزیزو ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس نعمت کی قدردانی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ ہاں، بس اوقات کوئی چیز بن مانگے مل جائے اور سستے داموں مل جائے اور بغیر قربانی کے مل جائے تو قدر نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، بس اوقات اس نعمت کی قدر پوچھو جو اس نعمت کے بعد انگاروں پہ لٹا دیے گئے اور سولے پہ لٹکا دیے گئے اور جلا وطن کر دیے گئے، اور جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے چھننی کر دیے گئے، اور جن کے اولادیں ان کی آنکھوں کے سامنے چھین لی گئیں، اور جن کی زندگی بھر کی پونجی ان سے لوٹ لی گئی۔ کیوں؟ نعمت اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ ان سے پوچھو اسلام کی کیا قیمت ہے، اسلام کی کیا قیمت ہے اور کیا عظمت ہے۔ واقعی یہ ایسی بڑی دولت ہے، اگر اللہ اس کی قدر نصیب فرما دے تو آدمی اس کی خاطر ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی عزتیں اور ساری دنیا کے وسائل لٹا سکتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آج انسان چند ٹکوں کو محنت سے کماتا ہے تو اسے بچانے کے لیے جان خطرے میں ڈال دیتا ہے، ہاں، اور اپنی عزت خطرے میں ڈال لگا دیتا ہے، چند ٹکے جو اس نے محنت سے کمائے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ نعمت اسلام محنت سے حاصل کی تھی تو ان کے دلوں میں بڑی قدر تھی، بڑی قدر تھی۔ ایک نوجوان اسلام لایا اور چچا نے کہا بھتیجے اسلام لایا ہے اور جانتا ہے اس کی سزا تجھے کیا ملے گی، گھر سے نکال دوں گا اور بن لباس کے نکال دوں گا۔ اس نے کہا چچا اب ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، اب اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس ظالم نے کیا بھی ایسا کہ اسے نکالا اور جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں چھوڑا۔ ما آخر مامتتی، اس نے اپنی چادر دی، یہ نوجوان اس کے دو ٹکڑے کر کے حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا کہ سودا سستا ہے، دنیا گئی ہے، ایمان بچا لا ہے، ہاں ایمان بچا لا ہے۔ تو واقعی عجیب و غریب نعمت ہے، اللہ اس کی قدر نصیب فرما دے میرے عزیزو، قدر نصیب۔ چند ٹکے کیسے تجوریوں میں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، دشمنوں کی نظروں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر اسلام کی قیمت آ جائے تو مسلمان اس کو بچانے کی کتنی کوشش کر لے، ہاں، اور کیسی اس کی حفاظت کے لیے خود ماحول بنائے کہ تاکہ یہ بچ سکے۔ تو یہ ایسی عظیم و شان نعمت ہے، اس کی آیت اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر اتاری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے وہ شکار کا تذکرہ فرمایا کہ اگر سدھارا ہوا کتا، شکاری کتا کسی جانور کو شکار کرے اور اس کو بھیجتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا جائے تو اس کا شکار حلال ہوتا ہے، اس کا حکم فرمایا۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ فرمایا کتا کتنا گندا جانور ہے، گھر میں ہو تو فرشتے کوئی نہیں آتے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کا لعاب جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے، کسی برتن میں پی لے تو لوگ اس میں پانی نہیں پیتے، اتنا گندا جانور۔ لیکن سبحان اللہ، جب اسے بھی سدھارا گیا اور اس کی بھی تربیت ہوئی تو وہ بھی اتنی اس کی شان بڑھ گئی، اللہ نے فرمایا اب اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ ہاں، یہ تو کتے کا حال ہے جس کی تربیت ہو گئی، اور اگر اس انسان کی تربیت ہو جائے تو اس کی کتنی شان بلند ہو جائے۔ اس انسان کی تربیت ہو جائے تو پھر اس کی شان کتنی بلند ہو جائے اور اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے، لیکن شرط ہے کہ اس انسان کی تربیت ہو جائے، تو پھر تو اس پر آسمان کے فرشتے بھی رش کریں۔ اور یہاں اسی طریقے سے حلال کا تذکرہ فرمایا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، اور پھر نماز کے پڑھنے سے پہلے طہارت کے لیے وضو کا حکم دیا، اس کی فرضیت بتائی، اور پھر ناپاک شخص کے لیے غسل کا حکم بتایا، اور پھر فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو جو شریعت دی ہے اس کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تیمم استعمال کر لے اور طہارت حاصل کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، اور یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، سود خانہ ان کی عادت بن چکی ہے، دوسروں کے مال کو لوٹنا ان کا مزاج بن چکا ہے، اور دوسروں کو رائے حق سے روکنا ان کی فطرت میں بات بیٹھ چکی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان سارے جرائم کے باوجود بھی نعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری یہی قدر ہے اللہ کے یہاں، تمہیں اللہ عذاب کیوں دے دیتا ہے، اور تمہیں اللہ نے رسوا کیوں کیا ہوا ہے، تو اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کی بزدلی کا تذکرہ فرمایا کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں قوم عمالکہ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ لیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا موسیٰ تم جاؤ جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے، تم جانو، تمہارا رب جانے، ہم نہیں جا رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں سرگرداں رکھا میدان تی کے اندر اور صحرا سینا کے اندر، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہودیوں کا نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ میرے نبی سے حسد تھا، حسد، حسد کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہے، اور یہ حسد ایسی بلا ہے کہ اگر یہ بھائیوں میں بھی آ جائے تو بھائی بھی ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں، بھائی بھی ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، قابیل کا اور حابیل کا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کی وجہ وہی حسد ہے، قتل کی وجہ وہی حسد ہے۔ حسد کی آگ بڑی بلا ہے، حسد کی آگ، اور اس کی بنیاد دنیا کے اندر جا اور دنیا کی حرص اس کی بنیاد ہوتی ہے، تب آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب دنیا کی وقت نہ ہو تو پھر آدمی حاسد نہیں بنتا، پہلے دنیا کی وقت دل میں بیٹھتی ہے اور دنیا کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، پھر آدمی کے اندر حسد کا روگ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ اس درجے تک پہنچا جاتا ہے کہ بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے، بھائی بھائی کا خون، اور وہ بھی نبی کی اولاد، اللہ اکبر۔ ہاں، ایسی بلا ہے یہ حسد۔ جب حابیل نے حابیل کو قتل کیا قابیل نے، تو عقل ماری جاتی ہے گناہ کی نحوست سے، عقل ماری جاتی ہے۔ یہ دھرتی کا پہلا قتل تھا، یہ دھرتی کا پہلا قتل تھا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کی سزا بھی قابیل کو ملے گی، اس لیے کہ اس نے اس رسم بد کا اس دھرتی پہ آغاز کیا۔ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جائیں اور گناہ کی رسم چھوڑ کے چلے جائیں، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جائیں لیکن کوئی نیکی کا اور خیر کا راستہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہاں، نیکی اور خیر کا کوئی راستہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو قابیل اس دھرتی کا پہلا قاتل ہے، پہلا قاتل ہے جس کے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے رنگین ہوئے۔ جب قتل ہوا تو حیران ہوا، اب میں اسے کیا کروں، اس لیے کہ عقل ماری جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیا کروں۔ تو پرندہ آیا، ایک کوا آیا، اور اس نے ایک مردہ کون کے لیے چونچ سے زمین کھودی اور پھر اس کے اندر اسے دفن کر دیا۔ تو اسے اپنی حماقت پر بڑا افسوس ہوا کہ میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی اس کوے کے اندر ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا, اور اللہ نے فرمایا کسی ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے. پھر اللہ رب العزت نے قصاص کا قانون بتایا کہ جان کے بدلے میں جان ہے, اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے, اور کان کے بدلے میں جسے کہیں کہ کان ہے اس کا تذکرہ فرمایا, اور پھر جکے بعد دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ فرمایا, اور نبی سے فرمایا کہ آپ ہمیشہ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی جسے کہیں کہ بات نہ مانیں. پھر ان کا تذکرہ فرمایا جو یہودی منافق ہوئے اور وہ حضور کے پاس آ کر جاسوسی کیا کرتے تھے, اور جاسوسی کر کے پھر بعد جسے کہیں کہ اپنے کرندوں اور اپنے سرداروں تک پہنچایا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے چور کی سزا کا تذکرہ فرمایا کہ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور سچی بات یہ ہے کہ جو چند ہاتھ اگر کٹ جائیں تو ہزاروں کو امن اور تحفظ مل جائے, ہزاروں کو تحفظ اور امن مل جائے. آج دنیا کے ہزاروں قانون موجود ہیں لیکن بدامنی اور جسے کہیں کہ رہزنی اور قدم قدم پہ جان و مال غیر محفوظ, آج دنیا کا ایک پورا منظر نظر آتا ہے. اور آج کا دنیا کا معاشرہ اسلامی سزاؤں کی جسے کہیں کہ زبان حال سے پکار رہا ہے کہ اسلامی سزائیں ہوتی تو آج دنیا کے اندر امن ہو جاتا اور دنیا کو آج تحفظ مل چکا ہوتا. تو قرآن کی عنایتوں کے اندر چور کی سزا ہے اور ڈاکو کی سزا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, تم ہرگز مسلمان ہو کے اور ایمان والے ہو کر یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں مت لگانا, اس لیے کہ یہ ہزار آپس میں معاشی طور پہ اور سرحدی طور پہ ان کا آپس میں اختلاف ہے لیکن تمہارے معاملے میں یہ سب متحد ہیں. ہاں الکفر ملت واحدہ, یہ کفر سارے کے سارے اکٹھے ہیں تمہارے مقابلے میں, اور تم ہرگز ان سے دلی دوستیاں نہ لگانا. اور فرمایا جو تم میں منافق ہیں اور تمہارے آستین کے سانپ ہیں اور تمہارے ارد گرد کی فضاؤں میں پل رہے ہیں, وہ ان کافروں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں, یہ ساری یسارعون فیہم, دوڑ دوڑ کے کافروں کے گود میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں نخشہ ان تصیبنا دائرہ, اگر ہم ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگائیں گے تو ہم بھی پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے نا, اور ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے گی. اسی کا تذکرہ فرمایا, فرمایا کہ کفر کے ساتھ دوستیوں کا نتیجہ آدمی ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے اور آدمی مرتد بن جاتا ہے, اور جو شخص مرتد بن جائے گا اس کے سارے اعمال خبط ہو جائیں گے. اور فرمایا اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں تمہاری, مرتد ہو جاؤ ہاں اور اسلام چھوڑ دو, اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا, اور وہ مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے اور کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے, اور اللہ کے راستے میں اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیں گے, اور پورے اسلام پہ چلنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں, یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرما اگر تم دین چھوڑ دو تو چھوڑ کے چلے جاؤ, مرتد بن جاؤ, اللہ کو تمہاری پرواہ کوئی نہیں, اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے اور کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے, اور اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیں گے, اور پورے دین پہ چلنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور فرمایا جسے یہ توفیق مل جائے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر فرمایا جو شخص اللہ سے دوستی لگائے اور اللہ کے رسول سے دوستی لگائے تو یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا, اللہ کی جماعت ہی غالب آ جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو غیرت دلائی اور کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے ہاں اور تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں, کبھی تمہارے رسول کی توہین کرتے ہیں اور کبھی تمہارے قرآن کی توہین کرتے ہیں اور کبھی تمہارے شاعر کے خلاف ان کے ایوانوں میں آواز بلند ہوتی ہے, تم ان سے دوستیاں لگاتے ہیں, ان کو تم سے دشمنی کی وجہ یہی ہے کہ تم ایمان والے ہو. یہی وجہ ہے. اور وہ ہیں وہ دوڑ دوڑ کے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. اور یہودیوں کا ایک بڑا مرض تھا کہ ان کے پیشوا اور ان کے مقتدا ان کے گناہ دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے, ان کے گناہ دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے. یوں اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ایسا نہ کرنا کہ گناہ دیکھو اور نہ روکو. پھر یہودیوں کی گستاخی کا تذکرہ فرمایا اور عیسائیوں کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ان کی ان گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا اللہ نے دنیا میں یہ دی کہ ان عیسائیوں میں آپس میں فرقے بن گئے اور یہ باہمی دستے غریبان ہو گئے. تو گویا کہ اللہ نے اہل اسلام کو سبق دیا, اگر تمہاری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی ہوگی تم آپس میں باہم دستے غریبان ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ ہمارا پیغام پہنچاتے رہیں, اور جسے کہیں کہ ہم اپنا ہمارا پیغام پہنچاتے رہیں اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر آخر میں اس سپارے کے آخر میں اللہ نے یہودیوں کی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ یہودی اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے تھے, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتے اور ان سے روکتے نہیں تھے, اور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل بھی ان نافرمانوں کے ساتھ خلط مرد کر دیے. اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم نے گناہوں سے روکنا بھی ہے, اور اگر گناہ سے کوئی باز نہیں آتا تو ان کے ساتھ خلط ملت نہیں رہنا, بلکہ ان کے اس عمل سے نفرت کا اظہار کرنا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا عیسائی بھی تمہارے حق میں دشمنی کرتے ہیں, لیکن یہود و نصارہ, یہود اور مشرکین, ان کی دشمنی تمہارے لیے عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے. لیکن آج جو موجودہ عیسائیوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, در حقیقت یہ فکر اور نظریہ کے اندر آج یہ یہودیوں کے فکر اور نظریے میں رنگی ہوئی یہود عیسائی ہیں. وہ اگر عیسائی اپنے اصلی مذہب پہ ہوتا تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوتا. پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں اور پھر ایمان لے کے آیا اور ان کے آنسوں سے آنسو بہ پڑے قرآن کی تلاوت سن کر, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان سے کہا کہ بلا وجہ اور فضول سوال کرنے کی عادت مت ڈالو, ہاں وہی بات پوچھو جو تمہاری ضرورت کی ہو. پھر اللہ رب العزت نے معاشرے کو سنوارنے کا ایک ضابطہ بتایا کہ معاشرہ جب سنورتا ہے جب ہر شخص اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کرے. ہاں اور آج بدقسمتی کیا ہے, ہر شخص اصلاح کا جھنڈا لیے بیٹھا ہے لیکن چاہتا ہے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے معاشرے اور گھر کی زندگی کو سنوارنے کا انداز ہی بتایا علیکم انفسکم, پہلے تمہاری اپنی ذات. ہاں تو اصلاح کا طریقہ اپنی ذات سے ہے اور آغاز اس سے ہے, اس سے اصلاح ہوتی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کوئی شخص دنیا سے جا رہا تو وہ ضروری معاملات میں وصیت کر کے جائے, اور وہاں اگر کوئی گواہ موجود ہو تو انہیں بھی متوجہ کر لے تاکہ اس کی وصیت صحیح طور پہ بعد میں نافذ ہو سکے. پھر اللہ رب العزت نے کل قیامت کی ایک تصویر کا ذکر فرمایا جہاں سارے رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے ہمارا حکم پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ان سے بھی یہ بات کہی جائے گی جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مادردار اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے, اور جسے کہیں کہ کھلونے بنا کر ان کے اندر پھونک کر انہیں فضا میں پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے, اور اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ اللہ سے فریاد کریں اللہ ہمارے لیے آسمان سے بھرا کھانوں کا ایک دسترخوان بھیج دے. مائدہ اس سورت کا نام ہے, اور اس کا نام وجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے یہ چیز اللہ سے مانگیں, تو اللہ نے اسے مانگی اور یہ چیز مل گئی. لیکن اللہ نے اہل ایمان کو یہ سبق دیا ہے کہ جب تم اپنی من چاہت کی بات مانگتے ہو اور پھر انکار کرو گے پھر سزا بھی سخت آئے گی. ہاں من چاہے معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو. پھر آخر میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کہیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کی پرستش کریں اور آپ کی عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے اللہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, آپ جانتے ہیں کہ میرے بعد ان لوگوں نے یہ حرکتیں کری شروع کر دی، آپ تو میرے رب ہیں اور میں آپ میرے بارے میں خوب جانتے ہیں، باقی یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی میں نفع ہوگا اور ان کے سچائی انہیں کام آ جائے گی، اور اللہ رب العزت انہیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور جسے یہ چیز مل جائے فرما یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔